します。ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجاء محمد وعلى محمد دین اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول اور اصل اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، اور خدا نمتال کے عادل ہونے کے ناطے، خدا نمتال کے حکیم باحکمت ہونے کے ناطے یہ تصور نہیں ہے کہ اس دنیا کا کوئی ہدف نہ ہو، یہ دنیا بے مقصد خلق ہو. طے شدہ بات ہے کہ اس دنیا کا مقصد ہوگا، اور طے شدہ ہے کہ اس دنیا نے بے مقصد ختم نہیں ہونا ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ دنیا اسی طرح جس طرح سے اس صورت میں ہے ختم ہو جائے گی، تو یہ قابل قبول نہیں ہے. دین اسلام ایسا ممکن نہیں ہے. اگر دنیا اسی صورت میں ختم ہو جائے جس صورت میں ابھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہداف حاصل نہیں ہوئے، بہت کم لوگوں نے کمال کو حاصل کیا. ویسے تو یہ بات ہے کہ بہت زیادہ انسانوں نے اس بہت اعلیٰ سطح کے اوپر نہیں پہنچنا. خدا نمتال فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت کم بندے، قلیل بندے شاکر ہوں گے. شکر کا جو مرحلہ ہے اس کے اوپر تو کم لوگوں نے پہنچنا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسانوں نے پہنچنا ہی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی کمال تو حاصل ہونا ہے. ابھی تو وہ کمال حاصل نہیں ہوا، اس وقت موجودہ صورتحال میں کم سے کم بآسانی دیکھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال کچھ تعداد ہونی چاہیے. سابقہ تجربات ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہیں، انبیاء کی تاریخ میں جو کچھ تجربے ہیں وہ ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہیں. تھوڑا سا اس تجربے کو ذہن سے نزدیک لانے کے لیے ذرا تصور کیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کتنے لوگ نجات پا گئے تھے، کتنی آبادی ہوگی اس وقت دنیا کی. بظاہر ہمارے پاس بہت زیادہ اطلاعات نہیں ہیں، لیکن اگر اتنا ہمیں پتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا دور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کا ہے، تو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ انہوں نے 250 کے قریب شہر آباد کیے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ حضرت نوح کے زمانے میں آبادی کو بہت کم بھی نہیں ہوگی، یعنی آسانی سے کہہ سکتے ہیں ہزاروں میں نہیں ہوگی، لاکھوں میں ہوگی یقینا. اس لاکھوں کی آبادی سے کتنے لوگ بچے؟ یقینا 100 سے کم. پچھلا ریشو بہت اچھا نہیں ہے، پچھلا ریشو یہ بتا رہا ہے کہ بہت بڑی آبادی میں سے بہت کم لوگ اہل نجات ہوتے ہیں. اس دفعہ کیا ہوگا؟ موجودہ صورتحال میں 6 ارب آبادی ہے. اگر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے اوپر قیاس کریں، اس کے حساب سے کچھ حاصل کریں، تو اس کا مطلب تعداد بہت کم ہونی چاہیے. اور جو روایات ہمارے پاس موجود ہیں وہ بھی بہت سنگین ہیں. مثلا ہمارے پاس اور اہل سنت دونوں کے پاس روایت موجود ہے، اور دونوں کے علماء اسے قبول کر رہے ہوتے ہیں کہ فرمایا کہ 1/3 آبادی نے نیچرل ڈیزاسٹرز میں مرنا ہے، سیلاب، حادثہ، زلزلہ، طوفان. 1/3 آبادی نے، 1/3 پاپولیشن نے اگر مرنا ہو تو آج کی آبادی میں کیلکولیشن اس کی 2 ارب بن رہی ہے. اور اگر اور روایت میں دیکھیں تو لکھا ہے 1/3 آبادی نے جنگوں اور قحط میں ختم ہونا ہے. تو ٹوٹل آبادی جس نے دنیا سے جانا ہے، جیسے یہ امام کے آنے سے پہلے ہونا ہے، تو وہ 4 ارب آبادی بنتی ہے. کسی کے ذہن میں بھی آ رہا ہے بات کہ ایسا ہوگا؟ 4 ارب آبادی، 4 بلین دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائیں گے. فی الحال تو کم از کم ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن کیا طوفان نوح سے پہلے کسی کے ذہن میں آ رہا تھا کہ طوفان نوح آنے والا ہے؟ ہم نے انبیاء کے واقعات کو قصہ سمجھا ہوا ہے، اتفاقاً ٹرمنالوجی بھی اچھی نہیں بنی، قصص القرآن. صحیح ہے. اب قصص کا مطلب کچھ اور تھا, ہم نے اس کو قصہ سمجھا. قصہ یعنی امیجنری ٹیلز, اس طرح کی چیز سمجھ لی. لہذا بہت ساری خرابیاں جو ہم سے ہو گئیں, اس میں سے ایک یہ تھی کہ ہم نے ان سے کچھ حاصل نہیں کیا, تجربے سے سیکھا نہیں. حضرت نوح کا تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ حجت خدا کا ساتھ دینے والے بہت کم رہتے ہیں, اور جتنے بڑی پیمانے کے اوپر تباہی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں مچی تھی, ایسی کسی تباہی کی نوید ہمیں دی جا رہی ہے کہ ایسی کوئی تباہی امام کی آمد سے پہلے ہونی ہے. البتہ حضرت نوح سے پہلے حضرت نوح کے زمانے میں آنے والی تباہی صرف اور صرف نیچرل ڈیزاسٹر تھا, جس کو ہم لوگ آج کل کے زمانے میں نیچرل ڈیزاسٹر کہتے ہیں. اور امام کی آمد سے پہلے دونوں چیزیں ہیں, یعنی طبی حادثات بھی ہیں اور جنگیں اور قحط وغیرہ بھی ہیں جو خود انسانوں کی اپنی غلطی سے ایجاد ہوئے بھی ہوں گے. صرف مسئلہ ہمارے ذہن کے قبول کرنے کا ہے, ہمارا ذہن فی الحال قبول نہیں کر پا رہا. لیکن میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, پچھلی دفعوں میں بھی جب یہ واقعات پیش آئے تھے تو ذہنوں نے قبول نہیں کیا تھا. ان حالات میں کون لوگ ساتھ دیں گے حجت خدا کا اور کون لوگ ساتھ نہیں دیں گے, یہ وہ بنیادی سوال ہے. یقیناً تعداد کم ہوگی, یعنی اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے آج کی آبادی مثلا 6 ارب ہے, زیادہ تر لوگ ساتھ دے دیں گے. گزشتہ کسی تجربے سے یہ چیز ثابت نہیں ہوئی ہے, انبیاء کے گزشتہ کسی تجربے سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ آنے والی حجت خدا کا پرانے زمانے کے گمراہ لوگوں میں سے اکثر نے ساتھ دے دیا ہو, ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے. لہذا میں تقریباً سکون سے یہ بات سمجھ سکتا ہوں کہ حجت خدا کی آمد سے پہلے بہت بڑی آبادی کو اس دنیا سے جانا ہوگا. اب وہ جو چلے جائیں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ سارے ظالم ہوں گے, کچھ مظلوم بھی ہوں گے, یہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن یہ ہمیں پتا ہے کہ تباہی بہت وسیع پیمانے کے اوپر ہونی چاہیے اور بہت سارے لوگوں کو جانا چاہیے. اب ایک اور کوشچن یہ ہے, کیا یہی وہ دور ہے؟ آیا ہم اس کو وہ دور کہیں یا نہ کہیں؟ اس میں بہت سارے اعتراضات ہیں, بہت ساری یس نو یس نو. وہ یہ کہ اگر آپ نے کہہ دیا کہ دور یہی دور ہے, تو کہیں آپ اس روایت کے اندر تو نہیں آ جائیں گے جس نے کہا تھا کہ امام کے وقت کو طے کرنے والے جھوٹے ہوتے ہیں, کذب الوقاتون, وقت معین کرنے والے جھوٹے ہیں. روایت نے کہا ہے کہ اگر کوئی کہے تو اس کو کہو کہ تم جھوٹے ہو. تو کیا یہ وقت معین کرنا تو نہیں ہے؟ ہاں, یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پھر نشانیاں بھی ہمیں بتائی گئی ہیں, نشانیاں بھی دی گئی ہیں, بیچ کا ایک راستہ اختیار کرتے ہیں. کوئی یہ کہے کہ مجھے معلوم ہے کس دن کس سال کس وقت ہونا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. کوئی یہ کہے علامتوں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہت نزدیک ہے, ہاں یہ چیز ہے جو وہ چاہ رہے ہیں, ورنہ علامتیں کیوں بتاتے؟ علامتیں بتانے کا مطلب ہی یہی تھا کہ ان علامتوں کو دیکھ کر انسان سمجھ جائے کہ بہت نزدیک ہے. تو اگر کوئی علامتیں دیکھ کر سمجھنا چاہے تو میرے خیال میں بہت آسانی سے سمجھ جائے گا کہ وقت انتہائی نزدیک ہونا چاہیے, وقت انتہائی نزدیک ہونا چاہیے. اچھا, اب ایک قدم آگے بڑھاتا ہوں, کیا یہی نسل ہے؟ کیا جنریشن یہی جنریشن ہے؟ کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ جنریشن یہی جنریشن ہو؟ بہت سارے لوگوں کا اصرار یہ ہے کہ لگ بھگ یہیں کہیں ہے, یعنی آپ بہت دور نہیں دیکھ رہے, آپ اسی جنریشن میں دیکھ رہے ہیں. ہمیں بہت ہوشیار ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے اوپر ایک خاص رسالت آنے والی ہے, ایک خاص ذمہ داری آنے والی ہے. یعنی وہ کام جس کا انتظار کم از کم 1150 سال سے ہو رہا تھا, اب وہ پورا ہونے کی طرف جانے والا ہے. اس دوران میں ایک آدمی کو وہ گولڈن اپرچونٹی ملنے والی ہے کہ جو 1150 سال کے اندر کسی کو نہیں ملی تھی, اور وہ اس کو اویل نہ کر پائے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ نماز میں توجہ نہیں دیتا تھا. بہت بڑی حماقت لگے گی پھر. کوئی کس نے توجہ نہیں دے پایا؟ اس کی وجہ سے کہ یہ پیسہ کمانے کے موڈ میں اتنا زیادہ مگن ہوا تھا کہ اس کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ بعد میں کیا ہوگا. بہت حماقت ہے. کسی چیز کا 1150 سال انتظار کیا گیا تھا, اور آپ وہ لکی بندے جو اس گولڈن ایرا کے اندر آ گئے, اور اس وجہ سے رہ گئے کہ آپ کو اپنا بینک بیلنس بڑھانا تھا, نعوذ باللہ تعالی. یا اس وجہ سے رہ گئے کہ زبان پہ کنٹرول نہیں تھا, یا اس وجہ سے رہ گئے کہ گناہوں کے اوپر جو خواہشات پہ کنٹرول کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے. اچھا, آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی, اتنی چھوٹی بات پہ اتنی بڑی بات ضائع ہو گئی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پچھلے تجربے بتاتے ہیں کہ یہی ہوتا ہے. مثلا عمر ابن سعد نے وہ بدبختی کی عروج کیوں حاصل کی؟ کیوں اس بدبختی میں پھنسا؟ رہ کی حکومت کتنی دیر چلنی تھی؟
عمر ابن سعد کی عمر اس وقت کوئی 40 سے کم تو نہیں ہونی چاہیے، یقیناً 50 کے قریب کہیں اس کو ہونا چاہیے، اس کے بچے بہت بڑے تھے، اس کو نہیں پتا تھا رہ کی حکومت لے بھی لوں گا تو کتنے سال حکومت کر لوں گا، 10 سال. اس عبید اللہ ابن زیاد کے ہوتے ہوئے کوئی چانس نہیں تھا کہ عمر ابن سعد زیادہ لڑ سے حکومت کر پائے گا. عبید اللہ ابن زیاد بہت منوش شخصیت تھی، اس کو پتا تھا میں رہ کے اوپر زیادہ عرصے نہیں چل پاؤں گا اس کے ہوتے ہوئے، کیونکہ اس کی خود اپنی آنکھیں لگی ہوئی تھیں. اس کے باوجود سید الشہدا کو مار دیا، اس کے باوجود سید الشہدا کے مقابلے میں اتر آیا، جبکہ عمر ابن سعد شمر نہیں تھا، عمر ابن سعد شمر سے کہیں زیادہ آگاہ تھا. ہاں شمر بدبخت زیادہ تھا، ایک اور مشکل تھی، لیکن عمر ابن سعد کم جاننے والوں میں نہیں تھا، بہت جاننے والوں میں تھا. اس کے باوجود اس بدبختی میں پھنس گیا، کیوں؟ چھوٹی سی خواہش، رائے کی حکومت کی خواہش. اور رائے کی حکومت میں کیا چاہتا تھا اس کا پتہ نہیں، اس کو گندم بہت پسند تھا شاید، بدبخت آدمی. اب ہمیں یہ پوچھنا پڑے گا، اچھا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ اتنے غلط کام کر دیتے ہیں. پھر اپنی زندگی میں واپس آئیے، ہم کوئی رسک تو نہیں لے رہے اس وقت، کوئی خطرہ تو مول نہیں لے رہے چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے. اپنی زندگی میں اس کو بہت اچھی طرح طے کر لیجئے کہ اگر زمانہ وہی زمانہ ہے، یہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیسا نہ ہو کہ ہم کوئی چھوٹی سی وجہ سے بہت بڑی سعادت سے محروم ہو جائیں. خدا انشاءاللہ ہم اور آپ کو سعادت تک پہنچنا نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب ان سعادت تک پہنچنے کے لیے، سعادتوں تک پہنچنے کے لیے راستہ بہت آسان ہے. یہاں پر ایک کوشچن یہ آتا ہے جو بعض ذہنوں کے اندر آ سکتا ہے، وہ یہ کہ یہ دیکھنے میں بہت پیچیدہ راستہ ہے، بہت مشکل راستہ ہے. ہاں جو اینڈ ہے وہ بہت پیچیدہ ہے، وہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اور ابتدا میں بہت آسان ہے، ابتدا آسان ہے. اس آسانی کے ساتھ اگر آپ آگے بڑھتے رہے، آگے جا کے بہت پیچیدہ ہے لیکن آپ کے لیے حل ہوا ہوا ہوگا. بالکل ایسے ہی جیسے فرض فرمائیے آپ کی اسپیشلائزیشن مینجمنٹ کے اندر ہے، اگر میں آپ سے کہوں کہ فزکس میں پی ایچ ڈی کرنا کیسا ہے، ظاہر مشکل ہے. مجھ سے کوئی کہے میتھمیٹکس میں پی ایچ ڈی کیسا ہے، میری میتھمیٹکس میں معلومات بہت کم ہے، میں کہوں گا بہت مشکل ہے. لیکن اگر میں شروع سے میتھمیٹکس میں پڑھتا، بلافر وہ جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں وہ انسان ہی ہے نا، وہ اور کوئی باہر کی دنیا سے تو نہیں آیا. کوئی چیز کتنی مشکل کیوں نہ ہو، اگر اپنے مراحل کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھی جائے تو آسان ہے، پھر اس کو مشکل نہیں ہونا چاہیے. خاص کر جب یہ کہ خدا نے متعال وعدہ بھی کر رہا ہے. تو کوئی یہ کہے کہ یہ جو عرفہ کی منازل ہیں یہ بہت مشکل ہیں، ہاں بہت مشکل ہیں، طے کرنا بھی بہت مشکل ہے. نہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ طے نہیں ہو پائیں گے، اگر شروع سے کوئی چلتا ہوا آگے بڑھے تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اینڈ بہت مشکل ہے، وہ جگہ بہت مشکل ہے، مقام بہت مشکل ہے، قربانیاں بہت ہیں، لیکن اگر انسان اپنی زندگی میں گزرتا چلا جائے تو پھر کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ اپنی عام زندگی میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں، ان کے راستے کے اوپر چلا جا سکتا ہے، ان کی نشانیوں کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر محنت کی جا سکتی ہے. بس اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. نہیں، سب کچھ بس میں ہے، کرنا ہمارے بس میں ہے، چاہنے کی دیر ہے، ہمارے چاہنے کی دیر ہے. بس ماہ رمضان سے فائدہ اٹھائیے، اور یہ جو اس وقت توجہات آپ کو خدا نے متعالی نصیب فرمائی ہیں، ان توجہات سے فائدہ اٹھا لیجئے. ہم لوگوں کی مشکل نہ جاننا نہیں ہے، ہماری مشکل نہ چاہنا ہے، اور چاہنے میں کچھ چیزیں رکاوٹیں ہیں، ان کو نکال دینا. اچھا یہ کیوں نہیں چاہ رہے ہم، حقیقت کا علم نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں. جیسے کوئی بچہ ایگزام سے پہلے کھیل رہا ہوتا ہے اور آپ اور ہم چیخ رہے ہوتے ہیں اس کے سر پہ کہ بھائی کچھ پڑھ لو، کچھ پڑھ لو، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دے دیں گے، تو ہم کہتے ہیں تمہیں نہیں معلوم کس بدبختی میں پھنس جاؤ گے اگر خدا نہ کرے فیل ہو گئے، خدا نہ کرے تمہارا گریڈ اچھا نہیں آیا، تمہیں نہیں معلوم تم کہاں پھنسو گے، ہمیں معلوم ہے. انبیاء بھی یہی کہہ رہے ہیں، انبیاء بھی یہی کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں راستہ سخت ہے، تمہیں نہیں معلوم کس بدبختی میں پھنسنے والے، تم کہیں اور ہو، اپنے آپ کو صحیح کرو، راستے پر آؤ. شاید پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا، ابھی بچوں کے ساتھ بیٹھے تھے تو یہ بات بیچ میں آ گئی تھی، یہ جو منکر نکیر سوال کریں گے ان کا جواب کیسے دینا ہے. پہلے شاید میں نے پچھلے سال عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ منکر و نکیر کا جواب کیسے دینا ہے. اچھا دیکھیے کتنا سادہ سا پیپر ہے، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ. تمہارا نبی کون ہے؟ رسول خدا کا نام. تمہارا امام کون ہے؟ امیر المومنین کا نام گرامی، ان کی اولاد طاہرہ. تمہاری کتاب کون سی ہے؟ قرآن کریم. پانچ سوال. پیپر آؤٹ کر لیتے ہیں. میرے بعض اوقات دل چاہتا ہے اگر یہی آسان ہے تو پانچ لائنوں میں سوال جواب لکھ کے مبارکہ کے باہر لٹکا دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں بھائی گزرتے گزرتے اس کو پڑھ لیا کرو اور رٹ لو. کسی نے کسی مولانا صاحب سے پوچھا کہ مولانا صاحب منکر و نکیر کون سی زبان میں بات کریں گے, اگر انہوں نے عربی بولی تو ہمارا کیا ہوگا پھر. اب یہ حد ہے حماقت کی جسے کہتے ہیں. اصل یہ سوال جواب زبانوں سے جواب نہیں دینے ہیں, کوئی چیز زبانی نہیں ہے, کوئی چیز کلامی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہونا کہ مثال کے طور پر آپ کو یاد نہیں رہا ارے میرے رب کا نام کیا تھا, ارے وہ کتاب کون سی تھی جو ہر روز ہمارے گھر میں ہوا کرتی تھی ہم پڑھتے نہیں تھے, کاش بول دیتا تو معاملہ حل ہو گیا تھا. یہ سب نہیں ہے. پھر جواب کس نے دینا ہے؟ یہ جو ہماری پریکٹسز ہیں ان کے ہماری روح کے اوپر پرنٹس جا رہے ہیں, ان پرنٹس نے بولنا ہے. ایک دن میں کتنی دفعہ آپ اپنے فیصلوں میں اپنے امام کی طرف رخ کرتے ہیں؟ میں اپنی زندگی کے اہم فیصلوں میں امام کو دیکھتا ہوں یا سوسائٹی کو دیکھتا ہوں؟ جس کو دیکھتا ہوں وہ میرا لیڈر ہے. جواب میں منکر نکیر کے سامنے وہی منہ سے نکلے گا. یہ ہماری پریکٹسز ہوں گی جن کا پرنٹ بولے گا, نہ کہ ہماری زبان ہوگی جو بولے گی میموری کے ذریعے سے. وہاں میموری ہے ہی نہیں, وہاں زبان ہے ہی نہیں, وہاں صرف عمل ہے اور کچھ نہیں ہے. عمل ہے جو بولے گا. اگر خدا کو رب سمجھتے تھے, رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا. کس کو پالنے والا سمجھتے تھے؟ بعض لوگ اپنی کمپنی کے باسز کو اپنا پالنے والا سمجھتے ہیں, بعض لوگ اپنی کمپنیز کو اپنا پالنے والا سمجھتے ہیں, بعض لوگ اپنی کوالیفیکیشن کو اپنا پالنے والا سمجھتے ہیں, بعض لوگ مثلا ہمارے طبقے کے لوگ اپنی زبان کو اپنا پالنے والا سمجھتے ہیں. منکر نکیر کے جواب میں خدا کہوں گا میں؟ اگر آج خدا کو پالنے والا سمجھتا ہوں تو کل منکر نکیر کے سامنے خدا بولوں گا. سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ عمل میں. اگر عمل میں میں سمجھ رہا ہوں میرا کاروبار مجھے چلا رہا ہے تو اس دن منکر نکیر کے سامنے بھی میں کاروبار بولوں گا. اگر آج میں سمجھتا ہوں میرا خدا مجھے چلا رہا ہے اور میری تمام تر توجہات اس کی طرف ہیں, تب منکر نکیر کے سامنے رب کے مقابلے میں اللہ کا نام آئے گا. کوئی رٹنے کی چیز نہیں ہے, یہ کرنے کی چیز ہے. کتاب خدا, کتاب کسے کہتے ہیں؟ اصل جب قرآن کریم الفاظ کی صورت میں تحریر نہیں ہوا تھا تب بھی اس کو کتاب کہتے تھے. کیوں کتاب کہتے تھے؟ کتاب اس لیے کہتے تھے, کتاب وہ سورس ہے جو رہنمائی دے رہی ہوتی ہے, جو یہ طے کرے کہ میں نے کیا کرنا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کتاب. مثلا ملک کا کانسٹیٹیوشن اس ملک کی بک کہلاتی ہے. کیوں؟ کسی بھی فیصلے میں کانسٹیٹیوشن کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے تحت فیصلہ کیا ہونا ہے. ہم اور آپ اپنا کون سا فیصلہ قرآن سے کرتے ہیں؟ قرآن نے کب ہماری زندگیوں کو تبدیل کیا ہے؟ اور اگر ہماری زندگیاں قرآن پہ تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم یہ ہوتے ہیں. جس قرآن کریم نے مثال کے طور پر کہا خدا جھوٹ بولنے والوں کو پسند نہیں کرتا, اس قرآن کے ماننے والی سوسائٹی جھوٹی سوسائٹی ہوتی؟ جس قرآن کریم نے فرمایا کہ غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے, اس سوسائٹی میں جس میں قرآن ہو کیا کوئی غیبت کرے گا؟ جس سوسائٹی میں قرآن ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ خدا ظلم پسند نہیں کرتا تو وہ ظلم کرتی؟ اس کا مطلب ہے قرآن کتاب نہیں ہے, یہاں پر یہاں کوئی اور چیز کتاب ہے. اب ہم سمجھ رہے ہیں یہ رٹے رٹے جواب دینے, نہیں رٹے رٹے جواب نہیں دینے, کیے ہوئے جواب دینے, عمل سے جواب دینے. آپ آج دوبارہ تشریف لے جائیں اپنے گھر, اپنے ذہن میں سوچیں منکر نکیر مجھ سے پوچھے گا تو میرے زبان سے کیا نکلنا چاہیے, علل قاعدہ قاعدے کے تحت میری زبان سے کیا نکلنا چاہیے, آیا میرا عمل ساتھ دے رہا ہے ان باتوں میں؟ لہذا امیر المومنین کو امام کہنا آسان ہے کیا؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہنے سے معاملہ تو یہ منکر نکیر دھوکے میں آئیں گے کیا ہمارے کہنے سے؟ امام مانیں گے تو وہاں پر کہہ پائیں گے, ورنہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب امام اگر کوئی امیر المومنین کو امام مانے تو کیا ہوگا؟ آپ خود جانتے ہیں, امیر المومنین کے واقعات کو دیکھ لیجئے. سادہ ترین کام کیا ہے جو میں دو تین سال پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, اپنے آپ سے پوچھے گا میری ذات میں امیر المومنین کی سیرت کی کون سی جھلک ہے؟ عبادت کی جھلک ہے، سخاوت کی جھلک ہے، شجاعت کی جھلک ہے، کون سی چیز امیر المومنین کی ہے جو میرے ذات میں جھلک رہی ہے؟ جتنی ان کی ذات میری ذات میں جھلک رہی ہوگی، میں نہیں کہہ رہا آ رہی ہوگی، آنا تو ہمارے بس کی بات ہے ہی نہیں، ریفلیکٹ ہو رہی ہو، بس جتنی ریفلیکٹ ہو رہی ہوگی اتنا ہم نے امیر المومنین کو امام سمجھا ہوا ہے، اور جتنا دوسری چیزیں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے ان تمام میں ہم کسی اور کے پیروکار ہیں، امیر المومنین کے پیروکار نہیں ہیں. اب میں آپ کے سامنے چند مثالیں اور دے دوں. مثلا فرض فرمائیے اگر میں اپنے اعزہ اقربا کے ساتھ اچھا ہوں، میں امیر المومنین کی سیرت کو ریفلیکٹ کر رہا ہوں، عبادتیں میری اچھی ہیں، امیر المومنین کی عبادتوں کو ریفلیکٹ کر رہا ہوں، ظلم کے مقابلے میں جہاد کرتا ہوں، امیر المومنین کی شجاعت کو ریفلیکٹ کر رہا ہوں. اچھا اگر یہ سب نہیں ہے پھر باقی اموی سیرت ہے، باقی اموی سیرت ہے. مثلا مکاری کرنا یہ علوی سیرت ہے یا اموی سیرت ہے؟ یہ اموی سیرت ہے. بغض رکھنا اموی سیرت ہے، سخاوت دکھانا علوی سیرت ہے. ہمیں اور آپ کو بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا ہم علوی سیرت پر ہیں یا اموی سیرت پر ہیں. اب ہمیں سمجھ میں آیا زیارت عاشورہ نے کیوں اتنا تاکید کیا امیہ پہ لعنت کرو، بنی امیہ پہ لعنت کرو، آلِ صفوان پہ لعنت کرو، مروان پر، آلِ سفیان پہ لعنت کرو، کیوں لعنت کرو، ان نسلوں کے اوپر کیوں لعنت کریں؟ مسئلہ نسلوں کا نہیں ہے، مسئلہ ان کی خواص کا ہے، ان کی صفات کا ہے. مروان کی نسل پہ لعنت کرو تاکہ مروانی سیرت سے دور رہو، سفیان کی نسل پہ لعنت کرو تاکہ سفیانی سیرت سے دور رہو، پھر شخصیتوں پہ لعنت کرو، عبید اللہ ابن زیاد پہ لعنت، ابن مرجانہ ابن زیاد پہ لعنت، زیاد ابن ابی پر، عمر ابن سعد پہ، شمر ابن ذوالجوشن پہ، کیوں؟ تاکہ ان کی سیرت سے دور رہو. یہ ہمیں بہت اچھی طرح فیصلہ کرنا پڑے گا ہم کہاں ہیں اور کہاں پہنچنا چاہتے ہیں. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. سورہ جاسیہ چند آیات کریمہ پڑھی جا چکی ہیں، چند آیات کی مزید تلاوت کرتے ہیں اور ترجمہ و تشریح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں نے آج بسم اللہ اس لیے کہا کہ کل کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ اعوذ اللہ باللہ کہہ کے شروع کر دیتے ہیں. دونوں چیزیں صحیح ہیں، ہم لوگ بعض ایسی چیزوں میں حساس ہیں جن میں حساسیت نہیں چاہیے تھی، اور بعض ایسی چیزوں میں لاپرواہ ہیں جن میں لاپرواہی نہیں چاہیے تھی ہم لوگ. اچھا یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ روایتوں سے دور ہیں، اہل بیت کی ثقافت سے دور ہیں. ہم لوگ 1400 سال کے فاصلے پر ہیں اہل بیت سے، ان کی ثقافت سے نزدیک کیسے جا سکتے ہیں؟ پھر ان کی روایات پڑھیے، اردو میں، انگلش میں، عربک میں، فارسی میں، اتنی کتابیں اہل بیت کی روایات کی ہیں. کچھ نہ کریں، روایات اہل بیت پڑھتے رہیں. ایک کوئی کتاب لینے اہل بیت کی روایات میں سے، مثال کے طور پر اردو میں بڑا ذخیرہ میزان الحکمہ ہے، میزان الحکمت بہت اچھی کتاب ہے. آتے جاتے ایک جلد بھی لائیں تو 10 ہو جائیں گے آپ کے پاس، نہیں ہوتی تو ایک ہی جلد ہے اسی کو پڑھیں، بہت اچھا ذخیرہ ہے، اس کو دیکھ لیجئے. دسیوں کتابیں، میں کتابوں کی کہاں کہاں تک نام لیتا رہوں، شیخ صدوق کی پتہ نہیں کتنی کتابیں ترجمہ ہوئی ہیں، انگلش میں بھی اسی طریقے سے بہت ساری کتابیں اویلیبل ہیں، نیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں، کہیں سے لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان روایات کو ایک ایک کو پڑھتے رہیے، ہر روز 2 روایت پڑھ لیجئے، ہم ثقافت اہل بیت سے نزدیک ہو جائیں گے. پڑھتے رہیے، عمل کرتے رہیے، پڑھ لگا پڑھتے پڑھ کے ڈھیر نہ لگائیں، پڑھیں عمل کریں. اگر اس میں لکھا ہے رات کو بیٹھ کے پانی پیو، اب بیٹھ جاؤ، ثقافت اہل بیت سے قدم نزدیک ہو گئے. اس میں لکھا ہے مثال کے طور پر گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھو، بسم اللہ کہو، چلو بسم اللہ کہہ دو، اہل بیت کی ثقافت سے نزدیک ہو جائیں. اپنے آپ کو اہل بیت کی ثقافت سے نزدیک کریں. کیوں کہہ رہا ہوں؟ کل سید و سردار تشریف لائیں، یہ نہ کہنا پڑے کہ آپ کوئی نیا دین لے کر آئیں. جو لوگ کہیں گے، روایتوں میں لکھا ہوا ہے، لوگ کہیں گے، کیوں؟ ان کے دین سے ٹکرائے گا، تو بجائے کہ اپنی کریکشن کریں ان سے کہیں گے آپ نیا دین کیوں لے کر آئے. ابھی بھائی بہتر کام یہ ہے کہ آپ ثقافت اہل بیت کا بھی سے مطالعہ کر لیجئے، روایات کو پڑھ لیجئے تاکہ مجھے اور آپ کو نظر آ جائے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہم الجھ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہماری ثقافت سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے لیے مشکلات بہت زیادہ کھڑی ہو جاتی ہیں. بھائی یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں بھی شاید یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں سوسائٹی سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں ٹکرانا چاہیے. مثلا ان دوستوں نے کہا کہ بھائی وہ آپ اعوذ باللہ کہہ کے شروع کر دیتے ہیں، بسم اللہ کیوں نہیں کہتے، بسم اللہ کہہ دیتے ہیں. یہ ٹکرانے کی جگہ نہیں ہے، ٹکرانے کی جگہ کچھ اور ہے، وہاں پہ ہمیں ٹکرانا چاہیے. بارہ ھذا بصائر للناس وھدى ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ لوگوں کے لیے کھلی دلیلیں ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں ہدایت اور رحمت ہے. اب آگے دیکھیے گا، ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، کیا جن لوگوں نے گناہ کمائے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کی طرح، ہم ان لوگوں کو ان کی طرح قرار دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے؟ جنہوں نے گناہ کمائے ان کی زندگی کچھ اور ہے، ان کی موت کچھ اور ہے. جنہوں نے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کی زندگی کچھ اور ہے، ان کی موت کچھ اور ہے. زیارت عاشورہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، میری زندگی ان کی زندگی کی طرح قرار دے دے، میرا دنیا سے جانا ان کے دنیا سے جانے کی طرح قرار دے دے. خدا نے یہاں بھی سا ما یحکمون، خدا نے مطالعہ فرمایا بہت برا ہے جو حکم کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. اچھا اب ایک بڑا عجیب کام ہوا، وہ ایک صاحب نے، اچھے آدمی ہیں، برے نہیں ہیں، نیٹ پہ نہیں سنیں گے تقریر، مجھے معلوم ہے اس لیے میں سنا رہا ہوں. جو لوگ نیٹ پہ سنتے ان کی نہیں سناتا، بعد میں پھر وہ چڑھیں گے، جو نہیں سنتے ان کی سنا دیتا ہوں. ڈیفینس میں ایک گھر بنایا، کرپٹن کی طرف گھر بنایا. صاحب ہمیں دعوت دی، کہا ہمارا گھر بنا ہے اور آپ آئیے اور ہماری گھر کی برکتوں کے لیے ایک ذکر کریں. ہم پہنچ گئے. اچھا اب معمولاً میں ایسے گھروں میں جا کے تھوڑا اپنے اندر کھچاؤ محسوس کرتا ہوں، کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا امیر المومنین اس گھر کو پسند کریں گے یا نہیں کریں گے. بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، بڑا ڈر لگ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں مولا جائیں گے نہیں جائیں گے. بہرحال ہم بھی ڈھیٹ ہو گئے، اب چلے جاتے ہیں. پہلے سوچتے تھے یار پتہ نہیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، خیر چلے گئے. اچھا اب انہوں نے کہا میری گھر کی برکتوں کے لیے آپ کچھ پڑھیے گا. اچھا میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی دیکھو، کرے ارضی کے اوپر، روئے زمین کے اوپر کوئی گھر سیدہ کے گھر سے زیادہ بابرکت نہیں تھا. کوئی شبہ ہے اس میں؟ کوئی شک تو نہیں ہے نا اس میں؟ کوئی گھر سیدہ کے گھر سے زیادہ بابرکت نہیں تھا. اس میں بسنے والے سارے مکین شہید ہو گئے تھے، تو میں ان سے کہا اگر تم شہادت کے لیے تیار ہو تو مجھ سے کہو کہ میں آؤں برکت کے لیے دعا کروں، چونکہ میرے نزدیک تو اس گھر سے زیادہ بابرکت کوئی نہیں تھا اور اس میں بسنے والے سب شہید ہو گئے تھے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس گھر کی خاصیت یہ تھی کہ وہ مدینہ کے غربا کا گھر تھا، اور شاید یہ گھر اس علاقے کے غربا کا گھر نہیں لگ رہا مجھے، تو اس کرائٹیریا میں بھی بہت زیادہ نزدیک نہیں آ رہا. بیوی کے گھر کے بسنے والے کسی اور ٹائم پہ اٹھتے تھے، اس گھر کے بسنے والے کسی اور ٹائم پہ اٹھتے ہیں. بیوی کے گھر کے بسنے والے کچھ اور کرتے تھے، اس گھر والے کچھ اور کرتے ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں وہ برکتیں کیسے طلب کر لوں. ہم سب کو یہی سوچنا پڑے گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم ان کے پیچھے چلیں اور ان میں اور ہم میں کوئی شباہت نہ ہو. بھائی شباہت تو لانی پڑے گی نا، اس گھر نے کچھ اور کیا تھا، ہم کچھ اور کریں اور ہم ان کے ساتھ رہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا مثلا کوئی پیسہ نہ کمائے جو ہم پہ اتہام لگا دیتے ہیں، تو بات کچھ کہتے ہیں کچھ اور سمجھ میں آ جاتا ہے، شاید بہنے میں غلطی ہے ہمارے. یہ نہیں کہہ رہے کمائیں نہیں، نہیں کمائیں، دوسروں کے لیے کمائیں، زندگی دوسروں کے لیے گزاریں. ختم مرتبہ کی پوری زندگی، اہل بیت سب کی زندگی دوسروں کے لیے تھی، اپنے لیے نہیں تھی. اپنے لیے سب کرتے ہیں، اپنے لیے کرنے والوں کا سردار فرعون ہے، دوسروں کے لیے کرنے والوں کے سردار اہل بیت ہیں. ادھر آئیے، اپنی زندگی میں سوچئے دوسروں کو کیسے فائدہ پہنچانا، آپ کی ذات سے دوسروں کو ملنا چاہیے. ام حسب الذین اجترحوا السیئات، آیا وہ لوگ جنہوں نے
گناہ کمائے ہیں، کیا یہ درود بھیجے گا محمد وآل محمد پہ؟ کیا ہو گیا جن لوگوں نے گناہ کمائے، کہ یہ گمان کیا کہ ہم ان لوگوں کی مانند قرار دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیے، کہ ان کا جینا و مرنا برابر ہو جائے گا؟ برا ہے جو کچھ یہ حکم کرتے ہیں. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا تاکہ ہر نفس کو اس چیز کے مطابق بدلہ دیا جائے جو اس نے کمائی، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. لگ رہا ہے کہ طبیعت کچھ عجیب سی ہو رہی ہے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. محمد وآل محمد. خدا نے زمین و آسمان کو خلق کیا حق پر. وَلِتَجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور ہر نفس کو اس چیز کے مطابق بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمائی، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. حق پہ خلق کیا کیا مطلب؟ زمین و آسمان کو حق پہ خلق کیا. حق کا ایک مطلب ہوتا ہے قانون. خدا نے متعال نے ہر چیز کو قانون پہ خلق کیا، یعنی زمین و آسمان میں ایک قانون ہے. قانون کیا ہے؟ ہر نفس کو وہ دیا جائے گا جو وہ کمائے گا. کسی کو بلا وجہ میں نہیں ملے گا، اور کسی کے اوپر ظلم بھی نہیں ہوگا. جب ہم کہتے ہیں ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق دیا جائے گا، تو اس کے دو سرے ہیں. ایک طرف سے یہ ہے کہ کوئی یہ کہ میں نہیں کماؤں اور مجھے ملے، یہ نہیں ہوگا. لیس للانسان الا ما سعى، جو کمائے گا اس کو ملے گا. دوسرا حصہ کیا ہے؟ کوئی یہ کہ جو میں نے کمایا وہ مجھے نہیں ملا، یہ بھی نہیں ہوگا. ولا یظلمون، کہیں پہ لکھا ہے نقیرہ، کہیں پہ لکھا ہے فتیلہ، مطلب کیا ہے اس کا؟ اور یہاں پہ لکھا ہے ولا یظلمون، فقط لکھا ہے ولا یظلمون. مطلب کیا ہے؟ یہ جو آئے کریمہ میں دو تین تشبیہات ہیں، میں عرض کرتا چلوں، ادھر نہیں آئی اور جگہوں پر، پہلے بھی شاید عرض کیا ہو. کھجور کی گٹلی، کھجور کو اگر آپ کھولیں، خشک کھجور، تو اس میں نیچے اندر گٹلی ہے. گٹلی کے اوپر ایک تہ ہوتی ہے پتلی سی، جھلی، بالکل صحیح. اس جھلی کو کہتے ہیں فتیل، اس جلدی کو کہتے ہیں فتیل. خدا نے متعال کیا فرما رہا ہے؟ تم پر اس فتیل کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اتنا باریک سا بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا. ایک کھجور نہیں، ایک گٹلی نہیں، فتیل کے برابر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا تمہارے اوپر. فرما رہا ہے نہ تم یہ کہو کہ میں جو نہیں کروں وہ مجھے مل جائے، یہ نہیں ہوگا. نہ تم یہ سوچو کہ تم کرو گے تم پہ ظلم ہو جائے گا، یہ بھی نہیں ہوگا. ہر نفس وہ اٹھائے گا جو وہ کمائے گا. اس کا مطلب ایک اور بھی ہے، یعنی ذرا سا اور پیچھے چلے جائیں. اس دنیا میں ہم بہت ساری چیزیں غلط کر رہے ہیں اور اس کی جزا نہیں اٹھا رہے، سزا نہیں اٹھا رہے، اور جزا بعض اوقات کما نہیں پا رہے ظاہری طور پر. یہ سب کا سب ہونا ہے. یعنی میں بہت چھوٹی سی اگر مثال دوں، تو مثال کے طور پر فرض فرمائیے آپ کہیں پہ گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے آپ نے کسی کو غلط نظر سے دیکھا، یا میں نے اور آپ نے کسی میں سے کسی سے بات کر رہا تھا، اچانک بے جانے سے کچھ نہیں معلوم اسے. یہ جو بعض اوقات غلط نیت کی نگاہیں ہوتی ہیں، اس کی کوئی یہاں پہ سزا ہے کیا؟ نہیں. تو بڑے بڑے جرائم کی یہاں پہ سزا نہیں مل رہی. خدا نے متعال فرما رہا ہے اتنا سا بھی ظلم نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ سب کہیں اور کھاتے طے ہونے ہیں، ابھی یہ سب کھاتے طے ہوں گے. یہ جو ہم نے کسی کو ایک دفعہ کہہ دیا بس جاہل، یہ بھی نوٹ کر لیا گیا ہے، یہ طے ہونا ہے. ابھی کسی ایسے دربار میں جانا ہے جس کو، جس نے اس آدمی کو یہ موقع دینا ہے کہ اس سے، اس کے جاہل کہنے کی اس سے سزا لو، دو اس کو سزا. ہم سب اپنے اوزار کے ساتھ، اوزار یعنی گناہوں کے بوجھ کے ساتھ کہیں اور پہنچ رہے ہیں، البتہ اچھے اعمال کے ساتھ بھی. پھر خوش قسمت وہ ہوں گے جن کے ثقلت موازین ہو، جن کے وزن بھاری ہوں گے. یہ سب کا سب ہوگا، یہاں تو نہیں ہو رہا، طے شدہ ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہاں کہاں ہو رہا ہے؟ یہاں سب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے. یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا، لیکن کہیں پہ تو ہوگا. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو حق پہ خلق کیا ہے، قانون کے تحت خلق کیا ہے، کوئی چیز بے قانون نہیں ہے. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور ہر نفس کو اس کے مطابق جزا دی جائے گی جو اس نے کمایا ہے. اچھا یہ خوبی خوبصورتی ہے کہ ہم سب کما رہے ہیں، نہیں جانتے ہم کیا کما رہے ہیں. آپ دن بھر کسی جگہ پہ کام کر رہے تھے، بزنس کر رہے تھے، جاب کر رہے تھے، آپ نے پورے دن میں کچھ کمایا ہے، آپ کے پاس ریکارڈ ہے، آپ نے کیا کمایا. لیکن جو کچھ بھی کمایا ہے جس کا ریکارڈ آپ کے پاس، یہ ختم ہو رہا ہے. اور ایک اور کمائی ہے جس کا ریکارڈ بہت مضبوط ہے، نہیں معلوم اس میں کیا کمایا ہے، وہ ہمیں دیکھنے کا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اس کے بعد ایک جملہ لکھا ہے، یہ جملہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگی آسان ہے. اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، آیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی بندگی کی جاتی ہے. بندگی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کا حکم مانا جاتا ہے. عربی میں معبود کے لیے لفظ ہوتا ہے الہ. الہ الہ جس کو انگلش میں آپ گاڈ کہیں گے، جس کی عبادت کی جائے. عبادت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کا بندہ کوئی بن جائے. مثلا فرض فرمائیے، نعوذ باللہ، میں کسی آدمی کا حکم سنتا ہوں، اتنا حکم سنتا ہوں کہ خدا کا اتنا نہیں سنتا جتنا اس کا سنتا ہوں، تو میرا الہ کون ہے؟ یہ شخص. ایسے آپ کا موڈ صحیح کرنے کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ میں ایک مولانا صاحب کے پاس گیا، بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی. میں نے ان سے کہا کہ ان کے سامنے واقعہ آیا تھا کہ میری ایک اور صاحب کے ساتھ تھوڑی سی مت بھیڑ ہو گئی تھی، وہ بھی عالم آدمی ہے، کسی مسئلے کے اوپر. کہنے لگے فلانی، میں صحیح بتا رہا ہوں، اس سے مت جھگڑنا. میں کہا مولانا صاحب میں نے کوئی غلطی کی؟ کہنے نہیں غلطی نہیں کی، میں خدا سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا اس سے ڈرتا ہوں. کہنے بہت فتین آدمی ہے، خدا سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا اس سے ڈرتا ہوں. میں نے سوچا یار یہ بہت بدبختی کی بات ہے کہ کسی سے انسان اس کے ظلم کی وجہ سے ڈر رہا ہوں، کہ میں بس ظلم کرے گا. یہ روایت میں لکھا ہوا ہے کہ جس سے کوئی انسان ظلم کی وجہ سے ڈرے، اس کا ٹھکانہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا. اپنے اپنا اور اطراف میں حساب کیجیے گا. لوگ ہم سے ہماری حرکتوں سے ڈرتے تو نہیں ہیں. جس کو ہم یہ سمجھ رہے ہوں گے احترام ہے، احترام نہیں ہے، وہ ہماری حرکتوں سے ڈر رہے ہیں. اگر دل سے ہمارا احترام کر رہے ہیں پھر تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اگر ڈر کے ہمارا احترام کر رہے ہیں، عاقبت اچھی نہیں ہے. پھر عاقبت اچھی نہیں ہے. ذرا دیکھیے گا، آپ کے اور مثال کے طور پہ آپ کے امپلائیز، ادھر ادھر کے لوگ جو نیچے آپ کے کام کر رہے ہیں، یہ دل سے آپ کا احترام کر رہے ہیں یا صرف آپ سے ڈر رہے ہیں؟ اگر آپ کے عدل سے ڈر رہے ہیں تب بھی بہت اچھا نہیں ہے، اور اگر آپ کے ظلم سے ڈر رہے ہیں پھر تو واویلا ہے، پھر واویلا ہے. ایک نوکر کہیں پہ سو رہا تھا. اچھا پھر وہی مسئلہ ہے، چیزیں الٹی سیدھی سمجھنے والی، اس میں احتیاط سے سمجھیے گا. ایک کہیں سو رہا تھا، امام معصوم کا کوئی نوکر تھا، غلام تھا، سو رہا تھا. امام نے آواز دی، نہیں آیا. دوبارہ آواز دی، نہیں آیا. امام تشریف لائے، مثلا چاہے تیسری دفعہ بھی تھا، امام تشریف لائے، دیکھا بیٹھا ہوا ہے، سو رہا تھا. امام نے جگایا، امام نے اس سے کہا تم کیوں سوئے اس وقت؟ اس نے ایک جملہ کہا، کہا مولا مجھے یقین تھا آپ مجھے سزا نہیں دیں گے اس لیے میں سو گیا. صحیح ہے. اب کوئی سننے والا کہے گی مینجمنٹ کے پرنسپلز کے اگینسٹ ہے، اس کو بہت مارنا چاہیے. نہیں بھائی، انہوں نے خدا کا شکر وہ خدا کا شکر بجا لائے کہ خدا تو نے مجھے اتنا رحم دل بنایا ہے کہ انسان مجھ سے ڈر نہیں رہے. میرا رحم اتنا ہے کہ لوگ مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں. ہاں میں نہیں کہنا کہ وہ امام نہیں جانتے تھے کام نکلوانا ہے تو کیا کرنا ہے، جو کام ہونا چاہیے اس کو نہ کرے کوئی تو سزا بھی دینی ہوتی ہے، یہ سب تو علیحدہ ہے. لیکن ایسا نہ ہو لوگ ہمارے خوف میں مبتلا ہو جائیں. خوف میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے. ادھر سے آ جائیے. الہ کہتے ہیں معبود کو، معبود جس کا حکم مانا جاتا ہے. اپنے آپ سے پوچھے گا ہمارا معبود ہے کون؟ خدا ہے. اگر خدا کی مانتے ہیں خدا ہمارا معبود ہے. اس آیہ کریمہ نے کہا ہے آیا اس کو دیکھا ہے جس کا نفس اس کا معبود ہے. نفس معبود ہے کیا مطلب؟ ہر معاملے میں اپنے نفس کی مانتا ہے بس. آج کی ثقافت یہی ثقافت ہے. ٹی وی ہو،
کمرشلز ہوں، سب کے سب ایک بات کہہ رہے ہیں، جو چاہو وہ کرو، مزے لو، جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ کر لو. اس کے بعد یہ کہتے ہیں جو چاہو گے وہ ہو بھی جائے گا، بکواس کرتے ہیں، جو انسان چاہتا ہے کہاں ہوتا ہے، کہتے یہ ہیں اور اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. میں جب یہ آیت کریمہ پڑھتا ہوں نا، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ وہی شیطانی ثقافت ہے جس کو خدا نے بیان کر دیا ہے. آپ اس کو دیکھا ہے جس کا معبود اس کا نفس ہے، سارے فیصلے اپنے نفس کی خواہشات کے تحت کرتا ہے. مثال کے طور پر کتنے بجے اٹھنا چاہیے، صرف یہ سوچتا ہے میرا نفس کتنے بجے اٹھائے گا، جب دل چاہے گا. معمولاً جہاں کہیں آپ یہ جملہ زیادہ سنے نا، میرا دل چاہا تو میں کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، بس سمجھ جائیں معاملہ خراب ہے. دل چاہنا ایک وہ چاہنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر چاہنا ہے، ایک وہ چاہنا ہے جو خدا کی، مثلا آپ کہہ رہے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے دعائے کمیل پڑھوں. ہاں بات صحیح ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم عبادت کرو، اللہ چاہتا ہے کہ تم یہ کرو، تمہارا یہ چاہنا اچھا ہے، کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ چاہنا نہیں ہے، یہ خدا کی چاہنے میں چاہنا ہے. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ مغرب کی نماز پڑھیں، یہ آپ کا چاہنا خدا کی تابعیت میں چاہنا ہے، یہ اچھا ہے. ایک دفعہ آپ کہتے ہیں خدا کچھ بھی چاہے میں تو یہ چاہتا ہوں، یہ وہی ارائیتا میں نے تخدا الہ ہوا ہوا. اچھا یہ کم ہو رہا ہے کیا؟ خدا نے چاہا ہے کہ ہم فاشا دیکھیں، خدا نے چاہا ہے کہ ہم دیر سے نماز پڑھیں، خدا نے چاہا ہے کہ ہم نمازیں قضا کریں، خدا نے چاہا ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ ظلم کریں. ان میں سے کوئی چیز خدا نے نہیں چاہی، پھر یہ کس نے چاہیے؟ یہ ہمارے نفس نے چاہیے. ارائیتا من اتخذ الہہ ہوا، اس پہ صادق نہیں آئے گا. اچھا نفس کے چاہنے کا راستہ کہاں پہنچاتا ہے، یہ ایک اور چیپٹر ہے، اتباع ہوا. اتباع ہوا یعنی ہوا و ہوس کی پیروی. قرآن کریم میں بہت کلیئرلی ایکسپلین ہوا ہے اتباع ہوا کا چیپٹر انسان کو کہاں پہنچائے گا. اپنے اوپر بہت غور کیجیے گا، اپنی خواہشات کے اوپر بہت زیادہ چلنے کی کوشش مت کیجیے گا. یہ جو علماء اخلاق ہیں یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں تھوڑا سا خواہشات کا مقابلہ کرو. اچھا ہم جب یہ بات کہتے ہیں تو وہ بات پھر وہ ان دوست کا اعتراض بھی دور کرتا چلوں. یہ سارا سسٹم بنا کر قرآن و اہل بیت نہیں دیا ہے. اگر ہم کہتے ہیں نا مثلا علماء یہ کہہ رہے ہیں، عرفان جاننے والے یہ کہتے ہیں، اخلاق جاننے والے یہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ قرآن اور سنت سے ہٹ کر کچھ کہہ رہے ہیں. نہیں، یہ اسی کو بیان کر رہے ہیں جو قرآن و سنت نے دیا ہے، بس یہ کوئی نیا دین نہیں دے رہے. قرآن و سنت میں رسول خدا کی احادیث، ختمی مرتبت اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اس پر اصرار ہوا ہوا ہے کہ اپنے نفس کی پیروی مت کرنا، یہ تمہاری ہوا و ہوس تمہیں مروا دے گی. اپنی ہوا و ہوس کے مقابلے میں اپنی عقل کی طرف آؤ، اپنے دین کی طرف آؤ، اپنے شعور کی طرف آؤ. کبھی آپ کی عقل آپ کو واضح گمراہی میں مبتلا نہیں کرے گی، پاکیزہ عقل کبھی واضح گمراہی کے اندر مبتلا نہیں کرے گی. مثلا ایک آدمی نے ایسے ہی کہا، کہنے کا وہ دوست صاحب آپ بیٹھنے لگے، کہنے کا میں ایک جگہ جاتا تھا وہاں لوگ معمولاً ام الخبائث سے استفادہ کرتے تھے، شراب پیتے تھے. کہنے کا میں ایک دن بیٹھا، انہوں نے کہا تم بھی پیو. ایسے کہا اچھا چلو میں پی لیتا ہوں. یہ بتاؤ عقل کیا کہتی ہے، پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا دو دلیلیں دے دو کوئی، یہ فائدہ مند ہے. اور میں تمہیں بتاتا ہوں عقل کتنی دلیلیں دے رہی ہے کہ اس کو پینا نقصان دہ ہے. سب سے بڑی دلیل عقل کی ہے کہ اس کو پی کر عقل ہی نہیں رہتی. یہ عقل کے 100% خلاف ہے، اور تم پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتے ہو کہ ہم عقل مند لوگ ہیں، تو ادھر عقل کی کیوں نہیں مانتے؟ عقل کی مانتے ہو اسپیڈ کم کر لیتے ہو کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، عقل کی مانتے ہو پرہیز کر لیتے ہو کہ کہیں بیمار نہ ہو جائیں، عقل کی مانتے ہو اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہو، لوگوں سے جھگڑا نہیں کرتے کہ کہیں پولیس نہ اٹھا کے لے جائے. تو عقل کی مانو اور جو خدا کہہ رہا ہے اس کی پیروی کرو، کیونکہ بعد میں جواب خدا کو دینا ہے، پولیس کو بعد میں جواب دینا ہے، پہلے تمہیں خدا کو جواب دینا ہے. تو اگر انسان اپنی واضح عقل کی طرف آ جائے، اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں، ایک واقعہ عرض کرتا چلوں. اچھا نفس کے اوپر کنٹرول میں ہی یہ عرفانیات چمکتی ہیں. یہ جتنے عرفانی مراحل ہیں، معنویات کی ذکر ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے نفس کے کنٹرول سے آگے بڑھتے ہیں، یہ بغیر اس سے آگے نہیں بڑھتے. حتیٰ کوئی ہندو، عیسائی اور مشرک بھی اگر اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا شروع کر دے، شاید اس کو زیادہ ہی ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس کا آخرت کا اکاؤنٹ بند ہوا ہوا ہے. وہ مشہور واقعہ جو میں کئی دفعہ شاید آپ کو سنا چکا ہوں گا، لیکن ابھی پھر دوبارہ سنا دیتا ہوں، کہ وہ ایک آدمی لایا گیا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ چھپی ہوئی چیزیں بتا دیتا ہے. حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے چھپی ہوئی چیزیں بتا دینا. لایا گیا چھٹے امام کے سامنے, کہا کہ مولا یہ چھپی ہوئی چیزیں بتا دیتا ہے. تو امام نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ تم کیسے کرتے ہو. یہ کہنے لگا کہ میں ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں. اگر میرا نفس یہ کہتا ہے اور کھاؤ اور میری عقل کہتی ہے مت کھاؤ تو میں نہیں کھاتا, اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں, مجھے یہ انعام ملا ہے, چھپی ہوئی چیزیں بتا دیتا ہوں. مولا نے فرمایا کہ اسی وقت اس کا یہ اصول ہے تمہارا, نفس کی مخالفت کرو گے عقل کی پیروی کرو گے. کہنے لگا جی ہاں ایسا ہی ہے. مولا نے اسی وقت ختمی مرتبت کی نبوت پر اس کے سامنے دلیل رکھی, کہا دیکھو اس دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے جد امجد اللہ کے نبی تھے. اب کیا کہتی ہے تمہاری عقل اور کیا کہتا ہے تمہارا نفس؟ کہنے لگا میرا نفس یہ کہہ رہا ہے کہ میں پادری ہوں, ساری زندگی پادری بن کے گزاری ہے, ابھی میں نے اگر آپ کا دین مان لیا تو میرا سارا کیریئر تباہ ہو جائے گا, لوگ مجھے گالیاں دیں گے. فرمایا عقل کیا کہہ رہی ہے؟ کہنے لگا عقل یہ کہتی ہے آپ کی بات صحیح ہے. فرمایا کس کی پیروی کرو گے؟ کہنے لگا میں ہمیشہ عقل کی مانتا ہوں, نفس کی نہیں مانتا, میں نفس کی نہیں مانوں گا عقل کی مانوں گا, میں آپ کا دین قبول کرتا ہوں. قبول کر لیتا ہے. امام نے فرمایا اب اس سے پوچھو. اب جو اس سے پوچھا تو بتا نہیں پایا, نہیں بتا پایا. لوگوں نے پوچھا مولا یہ کیا ہوا, مسلمان ہوتے جو ہاتھ میں تھا وہ بھی گیا. امام نے فرمایا کہ یہ ایک اچھا کام کر رہا تھا, نفس پہ کنٹرول کرنا بہت بڑا کام ہے, یہ وہ اچھا کام کر رہا تھا, بدقسمتی اس کے ساتھ کیا تھی, اکاؤنٹ اس نے آخرت میں نہیں کھولا تھا, دنیا میں کھولا ہوا تھا. آخرت میں اس کا اکاؤنٹ نہیں تھا, آخرت میں جزا متقین کے لیے ہے, متقی ہونے کے لیے پہلے نبی پہ ایمان چاہیے اسے, اس کے پاس آخرت کا اکاؤنٹ نہیں تھا, خدا نے دنیا میں اس کو دینا تھا, اسے دنیا میں دے دیا اسے. اب آپ کو سمجھ میں آیا, ہندو اگر کوئی ریاضتیں کرتا ہے تو کیوں اتنے بڑے بڑے کام کر لیتا ہے؟ کوئی عیسائی آپ کے سامنے آئے گا کہے گا میں بیماروں کو شفا دے سکتا ہوں, ہاں دے سکتا ہے, کیوں نہیں دے سکتا؟ کوئی نفس پہ کنٹرول کرے تو کیوں نہیں کر لے گا؟ کر لے گا. سوال یہ آخرت میں کچھ ہے؟ نہیں, آخرت میں پھر کچھ نہیں ہے. اچھا پھر مسلمان کیوں نہیں کر پا رہا؟ مسلمان اس لیے نہیں کر پا رہا کہ خدا تعالیٰ نے آخرت میں دینے کے لیے رکھا ہوا. وہ بھی بیمار کو شفا دے سکتا ہے اگر اپنے نفس پہ کنٹرول کرتا رہے کرتا رہے, وہ بھی اس مرحلے پہ پہنچ جائے گا, لیکن خدا یہ چاہے گا اس کی جزا اس کو پہلے آخرت میں ملے. لہذا رجب علی خیات کے واقعے میں لکھا ہوا ہے, ان کا کام ہی یہ تھا کہ وہ اولیاء خدا کو تنبیہ کرتے تھے, اولیاء خدا کو تنبیہ کرتے تھے. اگر اولیاء خدا سے کوئی غلطی ہوتی تھی تو ان کا کام یہ تھا کہ وہ جا کے تنبیہ کرتے تھے. پہاڑی کے اوپر پہنچے بی بی شہر بانو تہران کی, پہاڑی کے اوپر گئے, ایک آدمی ملا, ان کے شاگرد نے بتایا, ایک آدمی ملا, اس سے پوچھا انہوں نے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے ایک پتھر اٹھایا, ان کے ہاتھ میں دے دیا, دیکھا ناشپاتی ہو گئی تھی. کہنے لگا میں یہ کر رہا ہوں, پتہ نہیں ناشپاتی یا پتہ نہیں امرود, دونوں میں سے کوئی ایک بنا. کہنے لگا میں یہ کر رہا ہوں. انہوں نے ہاتھ میں لیا, دوبارہ اس کی طرف لڑکایا, فرمایا یہ تو سارے جادو ہیں, دیکھا دوبارہ پتھر بنا ہوا تھا. فرمایا یہ سب جادو ہیں, یہ بتاؤ اللہ کی عبادت میں سے کیا کر رہے ہو؟ یعنی کیا مطلب, یہ جو تم جتنے کام کر رہے ہو نا, یہ جادو کمانے کے لیے کر رہے ہو, تمہیں عبادت کا ثواب نہیں مل رہا اس کے اوپر. جس دن تم خدا سے یہ الٹی سیدھی چیزیں نہ مانگو اور خدا کی بندگی کرو, پھر تمہیں عبادت کا ثواب ملے گا. ابھی تم جادو کر رہے ہو. یہ اگر کوئی نفس پہ کنٹرول کرے گا تو یہ سب کام ہو سکتے ہیں, لیکن سوال یہ کہ آخرت چاہتا ہے یا دنیا چاہتا ہے. خدا نمتال قرآن کریم میں فرماتا ہے جو دنیا میں چاہتے ہیں ہم انہیں دنیا میں دیتے ہیں, پھر آخرت میں ان میں سے کوئی نصیب نہیں ملے گا انہیں. آپ کو ہمیں طے کرنا پڑا ہے, ہمیں اپنے ایمان کی جزا یہاں چاہیے یا وہاں چاہیے, قرب خدا چاہیے یا دولت اور جادو چاہیے. دولت اور جادو چاہیے یہیں پہ ملے گا, وہاں پہ معاملہ ختم. قرب خدا چاہیے وہاں پہ اکاؤنٹ ہے, وہاں پہ ملے گا. لہٰذا میں 10 دفعہ سوچتا ہوں, اور اس کو کچھ اور نہ سمجھیے گا, ہر جملے کے آخر میں کہنا پڑ رہا ہے, حضرت میں سمے تمار اگر امیر المومنین سے کہتے مولا مجھے سولی پہ نہیں چڑھنا تو کیا مولا چڑھاتے انہیں؟ میں سمے تمار کو امیر المومنین نے فرما دیا تھا, میں سمے تمار تم ہماری راہ میں سولی پہ چڑھو گے. ایک دفعہ مسم تمار کہہ دیتے مولا مجھے سولی سے ڈر لگتا ہے, مجھے وہاں نہیں چاہنا, امیر المومنین مشکل کشا کے بچاتے یا نہیں بچاتے؟ بچا دیتے, کہتے ٹھیک ہے نہیں چڑھنا, نہیں چڑھو گا. بچ جاؤ گے. مصر میں تمہارا نے کیا کیا, مولا سے کہا مولا مجھے نہیں چڑھنا. انہوں نے کہا مولا اگر آپ کی راہ میں سولی پہ چڑھنا ہے تو مجھے بس وہ درخت بتا دیں جس کے اوپر چڑھنا ہے, میں خود پانی دوں گا, میں خود پانی دوں گا, مجھے پسند ہے. یہ عشق ہے, یہ حکم کی اطاعت نہیں ہے, یہ عشق ہے. اگر ہم سے کوئی یہ کہے اہل بیت کی راہ میں یہ مصیبت آنے والی ہے, سب سے پہلے تو ہم سوچیں گے بچنے کا راستہ کون سا ہے. مصر میں تمام نے کیوں نہیں کہا بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ مصر میں تمام نے کہا اگر یہ آنا ہے بس یہ مجھے عزیز ہے. کیوں؟ آپ کی راہ میں آنا ہے, عزیز ہے, پسند ہے. ہم جس دن اس جگہ پہ پہنچنے لگے نا کہ ہم اہل بیت کے نام پر آنے والی مصیبتوں کو پسند کرنے لگے, تب ہم اہل بیت کے عاشق بنیں گے. ابھی ہم اہل بیت کا نام لیتے ہیں تاکہ مصیبتیں دور ہوں. ہم سب یہ سارے شاعر کیا سکھاتے ہیں, یہی سکھاتے ہیں, کہتے ہیں نام لو مصیبتیں تم سے دور بھاگ جائیں گی. میسم تمار نے کیوں نہیں کیا پھر یہ؟ ایک طرف سے میسم تمار کے عشق کی داستان سناتے ہیں اور دوسری طرف سے یہ سناتے ہیں اہل بیت کا نام لو مصیبتیں بھاگ جائیں گی. عشق والا کب مصیبتیں بھاگنے کی باتیں کرتا ہے؟ عشق والا مصیبتیں لینے کی باتیں کر رہا ہوتا ہے, وہ مصیبتیں لے رہا ہوتا ہے. البتہ ہر ایک کے درجات ہیں, ہمیں توقع بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم ان کے درجات پہ پہنچ جائیں, لیکن نقل اتارنا بھی برا نہیں ہے اس معاملے میں. کبھی کبھی نقل اتار لیا کریں. اگر کبھی اندازہ ہو, ممکن ہے کوئی یہ کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کب امتحان ہے اور کب مشکل ادھر سے آئی ہے, لیکن بہرحال اہل بیت کے راستے میں بڑھنے پر مشکلات آنی ہیں. جو یہ کہہ رہا ہے میں امام کی نصرت کروں گا, مصیبتوں کے لیے تیار ہو جائے. یہ مصیبتوں کا گھر ہے, یعنی اس معنی میں کہ جو ان کی راہ میں بڑھے گا پھر مصیبتیں اٹھائے گا, جیسے خود انہوں نے مصیبتیں اٹھائیں گی. لیکن خوبصورتی اس جگہ پر ہے کہ جتنی مصیبتیں بڑھیں گی اس کے دل کا سکون بڑھتا چلا جائے گا, مصیبتوں میں دل کا سکون بڑھے گا. لہذا ہمارے پاس شہید صدر جیسے عصر حاضر کی شخصیت موجود ہے کہ جب ان کو بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا, بہت زیادہ ان کو اذیت و آزار پہنچائی گئی, تو انہوں نے کہا کہ مطمئن رہو مجھے ان تمام میں مزہ ہے, مارے جاؤ میں مزے لے رہا ہوں. کیوں؟ اہل بیت کے لیے سب کچھ, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. یہ لوگ صحیح پیروکار ہیں اہل بیت کے راستے میں چلنے والے. سید الشہداء کے نام پر مصیبتیں اٹھاتے ہیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر مصیبتیں اٹھاتے ہیں. کس طرح؟ بالکل وہی میدان کربلا کی طرح. عاشقین اہل بیت اطہار علیہ السلام میدان کربلا میں کودے تو کیسے کودے تھے, مصیبتیں اٹھاتے ہوئے آئے, رنجشیں, زحمتیں, پریشانیاں, مصائب, یہ سب تحمل کرتے ہوئے آ گئے. ان تمام کے پیچھے ایک مطمئن نظر ہے. مطمئن نظر کیا ہے؟ ہم جس کے ماننے والے ہیں اس نے سب سے زیادہ مصیبتیں اٹھائی ہیں, سب کے سامنے ایک راستہ. لہذا ان میں سے ہر قربانی دینے والا قربانی دینے کے بعد اہل بیت سے کہتا ہے آپ کی قربانی کے سامنے میری قربانی ہیچ, کچھ بھی نہیں. اب آپ دیکھیے مثلا کیا ہوگا, ہم اور آپ قربانی دینے پر آئے, اولاد قربان کریں گے, کر لیں گے, میرا بچہ علی اکبر کے سامنے کیا بنے گا؟ میں سب کچھ قربان کر دوں, خواہ کے پائے علی اکبر بھی نہیں پہنچ پاؤں گا. علی اکبر قربان ہو گئے. سید الشہداء جب حضرت علی اکبر کو بھیج رہے تھے تو کچھ حکایتیں نقل ہو رہی ہیں ہمارے پاس, وہ حکایتیں بہت عجیب حکایتیں ہیں. مثلا دو تین جملات ہیں اور کچھ اقدامات ہیں. مثلا سید الشہداء جب حضرت علی اکبر کو بھیجنے لگے, آپ نے وہ جملہ سنا ہے مرثیوں کے اندر, اس پر بہت غور کریں. آپ نے سنا ہوگا روایت کے اندر ہے, فرمایا تقدم ولدی. یہ جملہ بہت عجیب ہے, میرے بچے آگے بڑھو آگے بڑھو. ابھی میں آپ سے ایک جملہ عرض کروں گا, کوئی باپ اپنے جوان سے کہہ سکتا ہے تقدم ولدی, بڑھو آگے؟ ایک بوڑھا باپ نرخ آدھا میں گرا ہوا بھوکا اور پیاسا ہے, اس کے مخدرات خطرے میں ہیں, اپنے جوان کو بھیج رہا کہہ رہے بیٹا آگے بڑھو, شہادت دو, جان دے دو. کتنا سنگین مرحلہ ہونا چاہیے. مجھے جب اس مرحلے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے بس ایک جملہ یاد آتا ہے، جب سید الشہداء علی اکبر کو بھیج رہے تھے، عمر بن سعد نے شمشیر ہلائی، گویا علی اکبر کو مارنے کا ارادہ کر رہا تھا، تو سید الشہداء نے ہاتھ اٹھا کر کہا خدایا اس کی نسل کو کاٹ دے، جیسے یہ میری نسل کے خلاف کوششیں کر رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں سید الشہداء کے مہربان دل سے یہ ندا نکل رہی تھی، سید الشہداء کے دل سے ندا نکلی ہے۔ اس کے بعد دو تین اقدامات انجام پائے، گویا روایتوں میں موجود ہے کہ علی اکبر سے کہا بیٹا جب تک دشمن تک نہیں پہنچے میری طرف مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ کمال کی مصیبت ہے۔ اور پھر ایک اور جملہ ہے، وہ بہت عجیب ہے، جب علی اکبر زمین پر گرے ہیں اور انہوں نے اپنے بابا کو آواز دی ہے تو سید الشہداء نے گویا یوں کہا کہ بیٹا بار بار بلاؤ نظر کچھ نہیں آ رہا۔ یہ جملہ بہت عجیب ہے۔ پھر جب علی اکبر کے سامنے پہنچ گئے، علی اکبر کو دیکھا دنیا سے چلے گئے، تو فرمایا وہ الگ دنیا بعد گلا با، میرے اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ یہ تو وہ تھا جو سید الشہداء نے جھیلا، وہ جو زینب کبرا اکبر کے لاشے کو دیکھ رہی تھی۔ ایک جملہ پڑھتا ہوں، شیر سید اشارہ درجوانی صاحب پڑھا کرتے تھے اعلی اللہ مقامہ، فرماتے تھے اس موقع کے اوپر، کہتے تھے زینب کہہ رہی تھی لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی۔ میں پالنے والی ہوں کو دیو نا، خدا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما، اے خدا نسل بعد نسل حسین کے چاہنے والوں میں قرار فرما، ان کی راہ میں جان دینے والوں میں قرار فرما، اے پاک پروردگار پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ان کے دوستوں کو فتح و نصرت نصیب فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کی راہ میں قربانی عنایت فرما۔ اے خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے سید الشہداء کے اس غم کا واسطہ جو علی اکبر کے لیے جھیلا، تجھے زینب کبرا کی پریشانی کا واسطہ، ہے پاک پروردگار علی اکبر کے راہ میں شہید ہونے کی توفیق نصیب فرما۔